الله تعالى عنه وارضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في جنته ونفعنا بعلومه. قال باب لا يدخل الدجال المدينة. لا يدخل الدجال المدينة, یہ مدینہ اسرائیل میں سے ہے کہ اور تمام شہروں میں دجال کو داخل ہوگا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے بارے میں بھی احادیث میں وارد ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی باب میں آ رہی ہے, لا يدخل ما من لیس من بلد الا سیتوہ الدجال الا مکہ والمدینہ, مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ جب روایت میں مکہ و مدینہ دونوں کا ذکر ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں صرف مدینہ منورہ ہی کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل المدینہ بیان فرما رہے ہیں اس لیے ترجمے میں مدینہ ہی کا ذکر فرمایا. اور جیسے مکہ مدینہ کے متعلق یہ وارد ہے کہ دجال وہاں داخل نہیں ہوگا, ایسے ہی بعض دیگر روایات میں اور بعض دوسری جگہوں کا ذکر بھی وارد ہوا ہے. ابن جریر طبری کی روایت میں ہے وَلَلْقَعْبَةَ وَبَيْتَ المقدس, اور صحابی کی روایت میں واقع ہوا ہے کہ مسجد طور میں بھی داخل نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال لها یومئذ سبت وباب على كل باب ملکان. وبالاسناد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن نعیم بن عبد اللہ المجمیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. انقاب زمان نقب کی, نقب تو کہتے ہیں سوراخ کو, اور راستے پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے. یہاں پر راستے ہی کے معنی مراد ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے جو راستے ہوں گے ان راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور طاعون دجال کو داخل نہ ہونے دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں وباء عام جس کو طاعون کہتے ہیں کبھی بھی داخل نہیں ہوا, اور اسی طرح سے دجال بھی داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کے بعد تو اتنے وارد ہوا ہے لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ان شاء اللہ. یہ ان شاء اللہ تبریک کے لیے ہے, تعلیق کے لیے نہیں ہے. اور اگر تعلیق کے لیے ہو تو اس کا تعلق دجال سے نہیں ہے بلکہ طاعون سے ہے. اور یہ روات کی عادت ہے کہ بیان میں تقدیم و تاخیر ان سے ہو جایا کرتی ہے, تو مطلب یہ ہوگا کہ دجال تو بہرحال داخل نہیں ہوگا اور دخول طاعون معلق بالمشیت ہے. یہ انشاءاللہ والی روایت کتاب الفتن کے اواخر میں آ رہی ہے. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہ قال حدثنا ابن بکر قال حدثنا الليث بن قرن عن ابن شهاب قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبۃ عن ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیثا طویلا عن الدجال فقار فیما حدثنا به ان قال یاتی الدجال وهو محرم علیہ ان یدخل نقاب المدینۃ ینزل بعض السباق التی بالمدینۃ فیخرج الیہ یومئذ رجل هو خیر الناس او من خیر الناس فیقول اشهد انک الدجال الذی یقتران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثه فیقول الدجال ارأیت ان قتلت هذا ثم احییته تشکون فی الامر فیقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه. ينزل بعد السباق, دجال آ کر ان بعض شوری زمینوں کے اندر اترے گا جو مدینہ منورہ کے اطراف میں ہیں، وہاں ایک ایسا انسان جائے گا جو اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، اور یہ کہے گا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے متعلق ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان جو صحیح مسلم کو امام مسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح معمر ابن راشد استاذ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ یہ رجل حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور اس لیے کہ براہ راست انہیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سما حاصل ہو سکتا ہے۔ بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں اس سے امت کا کوئی پردے خیر مراد ہے، اور حدثنا عنکا کا مطلب ہے اے بے واسطت ثقات۔ اللہ تعالی عالم۔ اس سلسلے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے انشاءاللہ کتاب الفتن کے آخر میں میں بیان کروں گا۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسلم من بلد الا سيطهر الدجال الا مکہ والمدینۃ لا يسلم من نقابها نقب الا عليه الملائکۃ الصافین يحرسونها ثم ترجف المدینۃ في اهلها ثلاث رجفات فیخرج اللہ کل کافر منافق۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب المدینۃ تنفی الخبث۔ مدینہ خبث میل کچیل لدی چیزوں کو نکال باہر کرتا ہے، یہ اپنے عموم کی وجہ سے ہر زمانے کو شامل ہے، بلکہ جذب القلوب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اپنے عموم کی وجہ سے حیات اور بعد الممات کو بھی شامل ہے۔ خدا کی پناہ، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اگر کوئی برا آدمی اتفاق مدینہ میں مر جائے اور وہ ارض مدینہ میں دفن ہو جائے تو اندر ہی اندر مدینہ اس کو جو ہے اپنے حدود سے باہر نکال پھینکے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف نے یہاں پر ترجمہ منعقد کیا ہے المدینۃ تنفی الخبث کا، اور اس سے پہلے ترجمہ منعقد کیا تھا 252 صفحے پر باب فضل المدینۃ وانہا تنفی الناس، بظاہر ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے، لیکن اس تعارض کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انہا تنفی الناس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر لوگوں میں کچھ کھوٹ اور میل کچیل ہو تو مدینہ منورہ اس میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی صحیح الایمان آدمی ہو اور اس میں کسی قسم کی عملی کمی یا کوتاہی ہو تو مدینہ کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہے، جاتی رہتی ہے، اور یہاں پر مقصود یہ ہے کہ مدینہ منورہ میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان کے اعتبار سے صادق ہو لیکن اس میں کوئی نقص و کمی ہو تو اس کے اس میل کچیل کو دور کر دے گا، دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی خبیث طبیعت کا ہو، منافق ہو، باطن کے اندر غیر مومن ہو تو مدینہ اس کو ہی نکال پھینکتا ہے اور وہی خبث کا مصداق ہے۔ اس تقریر پر روایت کی ترجمے کی ذیل کی دونوں روایتیں ترجمے کے ساتھ مطابق ہو جاتی ہیں، واللہ عالم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فبایعه الى الاسلام فجاء من الغد محمولا فقال اقلنی بیعتی اقلنی فابا ثلاث مرات فقال المدینۃ کلکیرۃ فی خبثھا وتنسع طیبھا۔ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سے اسلام پر بیعت کی، دوسرے دن اس کو بخار ہو گیا، آیا کہنے لگا اقلنی، مجھ کو تو جو ہے آپ بیعت اسلام سے معاف کر دیجئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اقالت مراد اقالہ عن الاسلام ہے، لیکن بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے ہجرت سے اقالہ طلب کیا تھا، ورنہ تو اگر وہ اسلام سے اقالہ طلب کرتا تو مرتد ہوتا، اور مرتد کا قتل کرنا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح سے ہے، میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور طیب کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، یعنی جو چیز طیب ہو اور اس میں کچھ کمی ہو اس کو بالکل دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع الناس من اصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت مالكم في المنافقين فئتين، فقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد۔ مدینہ منورہ رجال کو دور باہر کرتا ہے، یعنی وہ رجال جو اشرار ہیں۔ اکثر نسخوں میں رجال کے بجائے الدجال کا لفظ واقع ہوا ہے، اسی طرح کچھ مہنی کے نسخے میں واقع ہوا ہے، لیکن یہ تصریف ہے۔ کما نبہ علی ذلک الحافظ ابن حجر والقسطلانی والزین زکریا الانصاری رحمہ اللہ تعالی۔ وبالاسناد الى المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب، یہ باب بلا ترجمہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذیل میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک حدیث تو حضرت انس کی ذکر کی ہے، اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکۃ، یعنی مدینہ میں اللہ مکہ کے بنسبت دوگنا برکت ڈال دیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں برکت ہوگی وہاں جو ہے اس کی ضد نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ محل برکات ہے، اور جو چیز برکت کے خلاف ہے یعنی خبث، مدینہ اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے۔ پس لہذا ترجمہ سابقہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواریں نظر پڑتیں تو آپ اس کی محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز گام کر دیتے تھے، اور آپ طیب تھے، طیب طیب ہی سے محبت کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ طیب ہے، محل طیبین ہے، اور جو محل طیبین ہوگا وہ طیب ہی کو قبول کرے گا، غیر طیب کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے پاک اور طیب ہے، وہاں خبث کی گنجائش نہیں ہے۔ وبالاسناد الى مسند رضی اللہ تبارک وتعالى عنہ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب بن زهري عن انس عن النبي صلى الله تبارک وتعالى عليه واله وسلم قال اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه، تابعه عثمان بن عمر ايوب بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدينه اوضع راحلته وان كان على دابه فنطها من بها، باب كراهيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ مدینہ خالی ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ آپ تعمیر مدینہ کو پسند کرتے تھے، اور تعمیر مدینہ کا حضور کا پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ بہت ہی فضیلت والا شہر ہے، جس کو سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وبالاسناد بن سنیف رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا الخزاری عن حمید بن الطویل عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اراد بنو سلمۃ ان یتحولوا من الى قرب المسجد فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرى المدینۃ، قال يا بن سلمة الا تحتسبون آثاركم فأقاموا۔ وبالإسناد الى المسند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال باب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے دو بلکہ تین روایتیں ذکر کی ہیں. ایک روایت تو ذکر کی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بیت بیتی بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی, جہاں جس شہر میں روضۃ من ریاض الجنہ ہو وہ شہر اس قابل ہے کہ وہاں پر آدمی سکونت اختیار کرے, نہیں کہ وہاں سے کہیں اور منتقل ہو. دوسری روایت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ اشد, اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کریں اور اس کی محبوبیت کی دعا کریں, وہاں کا سکنا اور وہاں قیام کرنا اور وہاں وطن بنانا مرغوب ہوگا. تیسری روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل وجعل موتی فی بلد رسولی, اس سے مدینہ منورہ کے قیام اور وہاں پر سکونت کی کا کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم. اسناد مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدثنا مسدد عن یحیٰ عن عبید اللہ بن عمر قال حدثنی شعبہ بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی. یہ روایت اسی سند کے ساتھ کتاب الصلاۃ کے اواخر میں 159 صفحے پر گزر چکی ہے, اور میں وہاں بیان کر چکا ہوں کہ روضۃ من ریاض الجنہ کے ہونے سے کیا مراد ہے. آیا واقعتا یہ ٹکڑا جنت میں منتقل کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک بڑی جماعت کا خیال ہے, یا کہ یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے جو وہاں سے منتقل کر دیا گیا. لیکن اس پر ابن حزم کا کوئی اشکال ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت کا ٹکڑا ہوتا تو وہاں بھوک پیاس کیوں لگتی. ابن حجر مکی نے جواب یہ دیا ہے کہ جب وہ جنت سے منتقل ہو کر کے یہاں آ گیا تو اس میں دنیا کے آثار آ گئے. اور حافظ ابن عبدالبر امام بیہقی وغیرہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی وہاں عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس میں اشکال یہ ہے کہ عبادت تو جہاں بھی کی جائے مشکل جنت ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور سے وہ محل مبارک ایسا ہے کہ وہاں پر عبادت کرنا جنت کے حصول اور باغ جنت تک پہنچنے کا زیادہ ذریعہ ہے, اس کی زیادہ توقع اور امید ہے. وہ ممبری اعلیٰ حوضی, یا تو آپ کا یہی ممبر حوض پر لوٹا دیا جائے گا, یا مطلب یہ ہے کہ حوض پر آپ کو ممبر عطا کیا جائے گا. اور ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے اصل میں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, اس وقت حوض کوثر کا آپ کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا گویا وہ سامنے ہے, تو آپ نے فرمایا اور ممبری اعلیٰ حوض, اور اس کی تائید میں ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت پیش کی ہے جس میں وارد ہوا کانی انظر الی حوضی الان. وبالاسناد مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدینۃ وعيك أبو بكر وبلال, فكان أبو بكر إذا أخذت لهم ما يقول كل مرين مصبح في أهله والموت وإذا من شراك أهل نعله, فكان بلال إلى أقيانه الحكم ثم يرفع عقيلته يقول ألا لك شعري هل أبيتن ليلة في واد وحولي يزدر جليل فهل أردن يوم مياه مجنة وحل يبدو لي شأمة وطفيل, اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وميت بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض البباية. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد, اللهم بارك لنا في سعينا وفي مدنا وصحح حالنا وانقلهم هاي الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أبو أرض الله تعالى, قالت فكان بطحان يزري نجلا يعني ماء عادنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر کو بخار اور بلال کو بخار ہو گیا. حضرت ابو بکر کو جب بخار ہو جاتا تو وہ کہتے تھے ہر انسان کی موت صبح کے وقت اس کے اہل میں آتی ہے, اور موت تو انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. مصبح فی اہلہ, ایک مطلب تو اس کا وہی ہے جو شعر کے ترجمے کے ذیل میں بیان ہو چکا کہ شعر یعنی شعر کے ترجمے سے معلوم ہو گیا مصبحن ایات الموت صباحن، اور دوسرا مطلب ہے مصبحن ایقول الناس سبحک اللہ بخیرن، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار کچھ کم ہوتا تو وہ اپنی آواز بلند کرتے تھے، عقیرہ وہ آواز کہلاتی ہے جو مذبوح ذبح کے وقت نکالتا ہے، مراد اس سے صوت عالی ہے، کہتے تھے علالہ تشیری، اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات گزاروں گا وادی مکہ میں اور میرے اطراف میں اذخر اور جریل ہوں گے، اذخر اور جریل گھاس کی دو قسمیں ہیں، اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشموں پر اتروں گا، اور کیا میرے لیے شامہ اور طفیل ظاہر ہوں گے، شامہ مجنہ تو باغ ہے بازار ہے، اور شامہ اور طفیل اس کے متعلق مشہور ہے کہ مدینہ مکے کے قریب دو پہاڑ، خطابی فرماتے ہیں کنت احسب انہما جبلان حتی ثبت عندی انہما عینان، یعنی پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شامہ اور طفیل دو پہاڑوں کے نام ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دو چشموں کے نام ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بدعا کرتے تھے، اے اللہ شیبہ ابن ربیعہ عقبہ ابن ربیعہ امیہ ابن خلف پر لعنت کر، جیسا کہ انہوں نے ہم کو ہماری زمین سے وبا والی زمین کی طرف نکال دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ محبوب بنا دے ہم کو مدینہ جیسے کہ تو نے محبوب بنایا، مکہ ہمارے نزدیک یا محبوب بنا دے ہم کو مدینہ جیسے ہم محبت کرتے تھے مکہ سے اور اس سے بھی زیادہ، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے اس کے سار اس میں اور اس کے مد میں، اور اے اللہ مدینہ کی آب ہوا کو صحیح کر دے اور اس کا بخار جحفہ منتقل فرما دے، جحفہ منتقل کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ اس وقت یہود وہاں رہتے تھے اور یہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، فرماتی ہیں اور ہم مدینہ آئے تو مدینہ منورہ تمام زمینوں میں سب سے زیادہ وبا والا تھا، اور وادی بتخان کا پانی متغیر چلتا تھا، نجل وہ پانی کہلاتا ہے جو طول مقص کی وجہ سے متغیر اللون ہو جاتا ہے، اور ایسا پانی جو اس کا لون بدل جاتا ہے وہ عام طور سے امراض کا مورث ہوا کرتا ہے، واللہ اعلم بالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا یحیی بن بکر قال حدثنا لیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اللهم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللهم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، وقال ابن ذرعین عن رجل بن القاسم بن زید بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر قالت سمعت عمر نحوه، فقال هشام بن زید بن اسلم عن ابيه عن حفصه قالت سمعت عمر قال ابو عبد الله كذا قال روح اور امه، اس روایت سے صراحتاً برات اختتام نکلتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ دعا کے دونوں جز قبول فرمائے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولي، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم، كتاب الحج ختم ہو گئی اب کتاب الصوم شروع ہوتی ہے، کتابوں کے درمیان مناسبت ما قبل میں بیان ہو چکی ہے، کتاب الصلاۃ کو مصنف نے اس کی مقدم کیا جو سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد کتاب زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ قرآن حدیث میں کثرت سے صلاۃ و زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ دونوں مفرد عبادتیں ہیں لہذا اس کے بعد حج کا تذکرہ فرمایا جو بدن اور مال سے مرکب ہے، اور پھر جب عبادات فعلیہ سے فارغ ہو گئے تو عبادت ترکی یعنی صوم کا تذکرہ فرمایا، علامہ عینی رحم عام مصنفین کا طرز یہ ہے کہ وہ پہلے صلاۃ پھر زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد صوم اور پھر حج کا ذکر کرتے ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بے ترتیبی کا اشکال اور اعتراض کیا ہے، لیکن علامہ شامی وغیرہ نے جواب دیا ہے کہ اصل میں طریقہ فقہا یہ ہے کہ وہ اسہل سے اشق کی طرف چلتے ہیں، اور عبادات میں یہی صورت زیادہ مفید ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جب تھوڑی عبادت کر کے نفس کو خوگر بنا لیتا ہے تو پھر آگے اس سے زیادہ شاق عبادت کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ صلات کیونکہ بنسبت زکوٰۃ کے آسان ہے، اس لیے پہلے اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا، اور صوم دونوں سے اشق، لہذا اس کو تیسرے نمبر پر لے آئے۔ اور حج کیونکہ مرکب ہے مال و بدن کی عبادت سے، اس لیے اس کو سب سے آخر میں حضرات فقہا نے رکھا ہے۔ صوم کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں امساک اور ترک کے، نابغہ کہتا ہے خیل صیام و خیل غیر صائمۃ تحت العجاج و اخرى تعلق اللجمع، بعض گھوڑے صائم ہیں یعنی جو ہے چل نہیں رہے، یا یہ علف نہیں کھا رہے ہیں۔ اصطلاح کے اندر صوم نام ہے امساک عن المفطرات الثلاثہ کا، حقیقتاً یا حکماً فی وقت مخصوص لشخص مخصوص۔ مفطرات الثلاثہ سے مراد عقل اور شرب اور جماع، اور اسی کے حکم میں استمناء ہے، اور حقیقت تو ظاہر ہے، حکمن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھوک کر کے کھا پی لے تو وہ بھی صائم ہی ہے۔ فی وقت مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب تک اجتناب کیا جائے۔ یہ شخص مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہو اور حائض و نفسا نہ ہو۔ بالغ ہونا صوم واجب کے لیے ہے، ورنہ بالغ ہونے کی قید وجوب کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر بچہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ بھی صوم کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ صوم کے متعلق حافظ ابن عبد البر کا خیال ہے کہ وہ افضل العبادات، جمہور امت صلاۃ کو سب سے افضل قرار دیتی ہے، اور یہی سب سے ارجا ہے۔ حدیث نبوی ہے اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ ابن عبد البر نے نسائی کی ایک روایت علیک بالصوم فإنه لا مثل له سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لا مثل له کے معنی ہے لا مثل له فی قمع الشہوات، وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال باب وجوب صوم رمضان۔ صوم رمضان کی فرضیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے، حکمت بھی اسی کو مقتضی ہے، اس واسطے کہ اگر اس بدن کو ہر وقت متنعمات سے اور عقل و شرب سے پر رکھا جائے گا تو اس میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر آدمی کبھی کبھی بھوکا رکھے تو بہت سے امراض دور ہوتے رہتے ہیں۔ نیند جو آدمی کبھی بھوک سے آشنا نہیں ہوتا ہے، وہ فقرا کی حالات سے واقف نہیں ہوتا ہے، تو کچھ دنوں انسان کو اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھنا چاہیے تاکہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کا حال معلوم ہو کر ان کے ساتھ شفقت کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہو۔ اور ویسے ایک حکمت یہ ہے بھائی کہ آسودگی کے بعد ہی انسان کو نفسانی شرارتیں سوجھا کرتی ہیں۔ اگر بھوک ہوتی ہے اور ذوق ہوتا ہے تو انسان کو اس طرح کے ہوا ہوس کی باتیں نہیں سوجھتی۔ صوم کا وجوب یعنی رمضان کی فرضیت واقدی ابن سعد، خلیفہ ابن خیاط، ابن حبان وغیرہ نے لکھا ہے، سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ صاحب در مختار کہتے ہیں کہ جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیرا گیا ہے تو 10 شعبان کو ہجرت سے 1.5 سال بعد رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور روزہ فرض تھا یا نہیں۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے صوم عاشورہ فرض تھا۔ مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے 2 قول ہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ کوئی اور روزہ فرض نہیں تھا، اور حنفیہ نے وجوب صوم عاشورہ کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سلمہ یوں فرماتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرایا تھا، من اکل فل یسم بقیت یومہ ومن لم یاکل فل یسم۔ اگر یہ روزہ فرض نہیں تھا تو آپ نے آخرین تک کو یہ کیوں حکم دے دیا کہ بقیہ یوم کا روزہ رکھیں؟ اور معاویہ وغیرہ کی جو روایات ہیں جس میں لم یکتب اللہ علیکم صیام وارد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا روزہ فرض نہیں، اور بالفرض اگر مان لیا جائے معاویہ نے علیہ اطلاق مراد دیا ہے تو ممکن ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلا ہو، اس واسطے کہ یہ المشہور مسلمۃ الفتح میں ہے اور بہت بعد میں مدینہ منورہ میں ان کی حاضری ہوئی ہے۔ وقول اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام کما کتب، یہ تشبیہ نفس صوم میں ہے یا عدد صوم میں؟ مفسرین کے اس میں دونوں ہی اقوال ہیں۔ بہرحال اس تشبیہ کا مقصود یہ ہے کہ اس کو انوکھی عبادت سمجھ کر بہت گرابار نہ ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پر تو بڑی سخت عبادت ڈال دی گئی، یہ تو قدیم زمانے کی عبادت ہے، پہلوں پر بھی یہ عبادت فرض کی جا چکی ہے۔ تاریخ بخاری وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نصارہ پر 30 دن کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن جب گرمی آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی روزہ جو ہے سردی میں منتقل کر دیا جائے، 10 دن کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک بادشاہ بیمار ہوا، اس نے جو ہے 7 دن کا روزہ اپنی شفا یابی پر مزید کر دیا۔ ایک اور آیا، کہنے لگا اس 3 نے کیا نقصان کیا، اس نے جو ہے 3 کو بڑھا کر کے کل 50 روزے کر ڈالے۔ اور یہود کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پورے 30 دن کا مطالبہ نہیں ہے، بس یہی ایک روزہ ہمارے لیے کافی ہے، جس میں تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ اس تفصیل کے علاوہ اور بھی تفصیلات نقل کی جاتی ہیں، واللہ اعلم۔ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ تمہارا مزاج بن جائے۔ روزے کو یہ خاص اثر حاصل ہے کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ جو چیز تقویٰ سے مانے ہے وہ انسان کی سب سے بڑی شہوانی قوت ہے، اور یہ شہوانی قوت عقل و شرف کی وجہ سے زور پاتی ہے، اور رمضان شریف میں اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے تو یہ قوت ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالی عالم۔ اگر رمضان کا کوئی اہتمام کر لے تو سارے سال اس کی برکت اور اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ فبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي هريره بن عبد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم طائر الراس، فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله تعالى عليه من الصلاه، فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا، قال اخبرني ماذا فرض الله تعالى عليه من الصيام۔ ارے لڑکو تم تو بہت ہی بھائی آرام طلب ہو گئے، پردے کھولو نا، بالکل اندھیرا ادھر تک پہنچ رہا ہے، کھولو بیچ کا پردہ، کھولو بھائی، اس قدر آرام تربیت آپ لوگوں کا مزاج سمجھ میں نہیں.